لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں مثنی مولا روم کا درس ہوتا ہے اس میں ایک حکایت چل رہی ہے کافر کی کہانی مسلمان کے ساتھ حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ کی ایمان کے بارے میں دوبارہ شروع کی جا رہی ہے تو وہ کافر جو ہے وہ اس نے کہا مسلمان سے کہ تم لوگ کا ایمان جو محض فریب اور بناوٹ ہے یہ سچے ایمان کی ریزن ہے جیسے وہ بانگ نماز جو مؤذن نے دی تھی اس پر ایمان والی لڑکی برگشتہ ہو گئی یعنی یہ بات بالکل پکی بات ہے کہ اسلام سے بعض دفعہ یا اسلام لانے میں بعض دفعہ رکاوٹ مسلمان ہی بنتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے جو اعمال ہیں وہ لوگ کے سامنے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے نا وہ آپ کی باتوں کو نہیں دیکھتے آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں اس وجہ سے کردار چونکہ ہمارا قول کے مطابق نہیں ہوتا اس وجہ سے لوگ برگشتہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے حالانکہ وہ بھی شیطان کا دھوکہ ہی ہوتا ہے لیکن ہم شیطان کو دھوکے کے لیے سامان کیوں فراہم کریں مطلب یہ ایک بات ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ اپنے طور پہ ایک مستقل چیز ہے ایک سچ ہے ایک حق ہے اور قیامت تک یہ حق ہی ایسا رہے گا چاہے اس پر کوئی عمل کرے یا نہ کرے اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا یہ واقعہ اس طرح تھا کہ ہمارے حضرت مولانا مولا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر تھے یہ افریقہ کے دورے پہ تشریف لے گئے تو وہاں افریقہ کے صومالیہ ایک ملک ہے جس میں 99% مسلمان ہیں ہمارے پاکستان میں 99% نہیں ہے کم ہے تو گویا کہ وہ ہائیلی انرچڈ اسلامک کنٹری ہے تو یورپ میں ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا تو اس نے کہا کہ میں ایسے ملک میں اب رہوں گا جہاں مسلمان کثرت سے ہوں سب سے زیادہ ہوں تاکہ میں اسلام کے مطابق زندگی آسانی سے گزار سکوں تو اس نے مطلب ایٹلس سے معلوم کر لیا کہ کہاں سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے پتہ چلا صومالیہ میں سب سے زیادہ ہے تو صومالیہ چلے گئے اب ظاہر ہے صومالی مسلمان بھی ہماری طرح مسلمان تو وہ بہت زیادہ ڈس ہارٹڈ ہو گیا اور واپس جا رہا تھا تو یہ ہمارے حضرت جو پہنچ گئے تبلیغی مرکز میں تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تکے ہوئے بھی ہیں آپ نے کانا بھی کھانا ہے آپ نے آرام بھی کرنا ہے آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے یہ ہمیں پتہ ہے لیکن بتاتے آپ کو اس لیے کہ بعد میں آپ ہم سے شکوہ نہ کریں کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا تو آپ کو بتاتے ہیں اس قسم کا واقعہ ہوا ہے اور وہ شخص یا گیا ہوگا اور یا جانے کا تیاری کر رہا ہوگا حضرت نے جب یہ بات سننے کا بھائی نماز تو راستے میں پڑھ لیں گے کھانے کی فکر نہ کرے آرام بعد میں ہو جائے گا انشاءاللہ چلو چلتے ہیں ادھر تو وہاں تشریف لے گئے اس صاحب کو تعارف کر دیا لوگوں نے کہ ہمارے دنیا کے بڑے تبلیغی داری کے اس کے بڑے ہیں وہ تشریف لائے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے آپ سے ملنے کے لیے تو اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی انہوں نے کہا حضرت میں آپ کی کہانی سن چکا ہوں لوگوں سے اب صرف آپ کو صرف ایک بات اگر آپ مجھے سنانے کا موقع دے تو میں آپ سے وہ بات کر لینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا حضرت ضرور فرمائیں انہوں نے کہا آپ نے اسلام کو پڑھا ہے کہتے جی بالکل اسلام کو کیسے پائے جی اسلام بالکل ٹھیک مذہب ہے آپ نے مسلمانوں کو دیکھا جی بالکل مسلمانوں کو دیکھا یہ اسلام پہ چل رہے جی نہیں چل رہے تو آپ کو شکوہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام پہ نہیں چل رہے اور اس کے ساتھ میں آپ کا اتفاق کرتا ہوں میں بھی کہتا ہوں کہ ہاں اسلام پر مسلمان نہیں چل رہے آج کل اب مسلمانوں کو اسلام پہ چلنے چاہیے جی بالکل چلنے چاہیے تو آپ اس وقت آپ مسلمان ہیں جی بالکل میں مسلمان ہوں تو سب سے پہلے آپ ابتدا کر لیں آپ اسلام پہ چلنا شروع کر لیں باقی لوگوں چلے نہ چلے وہ تو آپ کی ان کی فکر کرنی چاہیے لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو خراب تو نہیں کرنا چاہیے تو آپ اب اپنے سے ابتدا کر لیں تو جتنے لوگ بھی آپ سے متاثر ہو کر صحیح اسلام پر چلنے کی کوشش کریں گے تو سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا بس وہ بات اس کو کلک کر گئی کہتے حضرت میں سمجھ گیا میں نہیں جا رہا ارادہ تبدیل کر لیا یہ بات ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور کافر بھی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں. ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ ہر ایک کا اپنا فائدہ ہے کہ اسلام پہ چلیں, لیکن نہیں چل رہے, نقصان کر رہے ہیں اپنا بھی دوسروں کا بھی. لیکن ہم لوگ کو ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اسلام پہ نہیں چلے تو اسلام میں کوئی مسئلہ ہے. اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسلام کی طرح تو کوئی اور مذہب ہے نہیں, کہ وہ تو خدا کا مذہب ہے, خدا نے بھیجا ہوا ہے. لیکن یہ بایزید کی ایمان و صدق سے بارہا میرے دل جان میں حسرت پہنچی, کاش ایمان و صدق مجھے حاصل ہوتا. آگے اس کی غیر ملائم سی مثال ہے کہ جیسے عورت جس نے گدے کی جفتی کی دیکھی اور کہتی کہ ہائے اس نر اور لسانی گدے کی جفتی سے میں حسرت زدہ ہوں. اگر حقیقت میں جمع یہی ہے جو گدوں سے عمل میں آتا ہے تو ہمارے شور کوئی جمع کر ہی نہیں سکتے, یہ تو بالکل صرف ہمارے شرمگاہوں میں آگتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس کا سوچ غلط تھا, حضرت نے بالکل وہی بات کی کہ لوگوں کا سوچ الٹا ہے, بجائے اس کے وہ کہ اپنی نفاست کو دیکھیں, اس نے اپنی جس کو کہتے ہیں نا وہ فضول ذوق کو دیکھا. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ مثال بہت گندی ہے لیکن مقصد اس سے واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان کو اور اسلام کو ان لوگوں کے چیزوں سے نہیں ناپنا چاہیے. ان کی مثال تو گدوں کی طرح ہے, یہ تو سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا مطلب ہے کہ یعنی اتنے بڑے انعام کے قابل سمجھے گئے ہیں اور ہمیں مسلمان مطلب پیدا کیا گیا ہے, اب ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. یہ تو اپنے مطلب جو ہے نا اس کے ذاتی مفادات, اس کے لیے تمام چیزوں کو قربان کر رہے ہیں. تو یہ بات مطلب اس انداز میں سوچنے ہی غلط ہے. ہاں اگرچہ حضرت بزیر رحمۃ اللہ نے ایمان کا پورا حق ادا کیا, ایسے اکتا بادشاہ پر صدر رحمت ہو, ان کی ایمان کا ایک قطرہ بھی اگر سمندر میں گر جائے تو سمندر اس قطرہ میں ڈوب جائے, جیسے ایک چنگاری اگر جنگل میں گر جائے تو اس سے جنگل بالکل فنا ہو جائے گا. ہم چو آتش ذرا ایدر بیشہ کاندرا ذرا شود بیشا فنا, چون خیالی در دل شاہ یا سپاہ می کنت در جنگ خسما را تباہ. جیسے ایک بادشاہ صاحب فوج کے دل میں مارکہ رائی کا خیال پیدا ہوتا ہے تو وہ جنگ کے اندر دشمنوں کو تباہ کر دیتا ہے, تو وہ کافر کی بات اب نہیں, ابھی مولانا کی بات ہے. یک ستارہ در محمد رونمو تا فنا شد کفری ہر گبر و جہود, تائید الہی کا ایک ستارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں طلوع تو ہر آتش پرست یہودی کا کفر فنا ہو گیا. اور یہ اس کا ایک اور نسخے میں شعر اس طرح ہے, مطلب اس کا فکرہ, تا فنا شد گوہر کبر و جہود حجود, کہ تو کافر کے تکبر و اذکار کا مادہ برباد ہو گیا, جہود کی بجائے یعنی مطلب وجود ہو گیا. یک ستارہ در محبت شد سترب تا فنا شد کفر جملہ شرق و غرب, ایک ستارہ تھا عید حق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں پہلا تو تمام مشرق و مغرب کا کفر فنا ہو گیا. آنکی ایمان یافت رفت اندر اما کفر ہائی باقیاں شد در گما, جس نے ایمان پایا وہ امن میں چلا گیا, باقی لوگ کا کفر شک میں پڑ گیا کہ معلوم نہیں کہ لوگ مسلمان ہیں یا کافر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح و نصرت کی شانتی کے اکثر کافر مسلمان ہو گئے, اور جو کافر رہے وہ بھی مسلمان نما کافر تھے. یعنی دوسرے مصرعہ کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ باقی لوگ کو شک و تذبذب میں لے گیا, مگر بات کے مضمون کے ساتھ پہلے ترجمہ ہی مناسبت رکھتا ہے. کفر صرف اونی باری نمانت یا مسلمانی و یا بیمی نشانت, ان لوگوں کا پہلا کو خاص کفر بحالت سابق نہیں رہا, یا تو ان کو مسلمانی میں داخل کر دیا گیا اور یا شوکت اسلام روب ان کے دلوں میں بٹھا کر ان کو ذمی بنا دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ کافر یا تو مطلب یہ مسلمان ہو گئے, اور مسلمان نہیں ہے تو ان میں اسلام کے مقابلے کی کوئی سکت نہیں رہی, وہ ذمی بن گئے. موہیتے چی گوئم چی بارن دمیغ بیک دست گوہر بیک دستی تیغ, بگوہر جہاں راستہ بتی غز جہاں داد دی خواستہ, خراج آورش حاکمی روم ورے خراج فرستاد کسراؤ کے. یعنی سیاست اسلام کا روب کفاروں کے دل پر پڑھنے کا ذکر قرآن مجید میں آئے سؤل کی فی قلوب الذین کفر رعب، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں دہشت ڈالیں گے. سنول کی فی قلوب الذین کفر رعب بما اشرک باللہ ما لم ینزل بی سلطانہ، ہم ان قریب تمہاری عیبت کافروں کے دلوں میں بٹھا کر رہیں گے کیونکہ ان نے ان چیزوں کو خدا کا شریک بنائے جن کی خدا نے بھی کوئی سند نہیں بھیجی. مقذفہ فی قلوب الرعب، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دہاک ڈال دی. جزیہ کا ذکر یوں ہے، حتیٰ یوت الجزیتا ان یدم وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ دلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں. تو مولانا نے اپنی زبان سے یا گبر کی زبان سے جو حضرت بایزید کے فضائل و کمالات کی مثالیں پیش کی، اب ان کو ناکافی سمجھ کر فرمایا. یعنی یہاں پر حضرت جو بات ارشاد فرمائے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ پاک کی تائید جو آئی یعنی انسانوں کی طرف، تو لوگ کا جو کفر ہے وہ ایسا ہو گیا کہ بہت سارے کافر تو مسلمان ہو گئے، اور جو کافر مسلمان نہیں ہوئے ان پر ایسا رو پڑ گیا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکے، اور ظاہر ذلیل ہو کر جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے. تو یہ فرمایا حضرت نے، اور اس کی تائید میں دلائل بھی دیے قرآن پاک سے، قرآن پاک میں بھی آیت مبارکہ ہیں. ای بہیلت آبروغن کردنیست، ای مثلها کف ذرا نور نیست. یہ مثالیں پیش کرنا ہیلگری کے ساتھ، حقیقت و بناوٹ کے تیل اور پانی کو مخلوط کرنا ہے جن کا مخلوط ہونا دشوار ہے، اس طرح مثالوں کا لہو پر صادق آنا محال ہے، کیونکہ مثالیں اس نور عرفان کے ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں ہیں. اس وقت چونکہ ہم لوگ کیا کہیں اس کو لے، کیا لفظ استعمال کرے، حجاب میں، ہم لوگ حقیقت کو صحیح صورت میں دیکھ ہی نہیں سکتے، قابل ہی نہیں. لہذا جو حقیقت ہے وہ تنزل کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں، حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں، یعنی گویا کہ تنزل کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں. مثلاً اللہ پاک کے دیدار تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ناممکن ہے. جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی ہم لوگ انکمپلیٹ کر سکتے، نامکمل، مکمل تو نہیں کر سکتے کیونکہ مثال نہیں موجود، کیا کریں. ہاں جی، مثال موجود نہیں، جو مثال ہے وہ ناقص ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہے ہی لے سکے مثلی شے، لیکن جنت کی جو نعمتیں ان کے لیے بھی فرمایا گیا نا کہ وہاں ایسی نعمتیں ملیں گی جو نہ کسی کان نے سنے ہوں گے، نہ کسی آنکھ نے دیکھو ہیں، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا. اس طرح جو ایمان کی جو روشنی ہے اس کو بھی ہم لوگ صحیح معنوں میں ایکسپلین نہیں کر سکتے. صحیح معنوں میں ایکسپلین نہیں کر سکتے، اس وجہ سے مجبوراً جو ہو سکتا ہے وہی کر سکتے ہیں، مطلب اس سے زیادہ ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. ورنہ ایمان کا نور جو ہے وہ اتنا غالب ہے باقی تمام چیزوں پر کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. مثلا ایک شخص سے اس کے پاس صرف ایمان ہے اور اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، صرف ایمان ہے، اس صرف ایمان کا اس کو فائدہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ بے شک کروڑ ہار بھا سالوں تک جہنم میں بھی جلے، بالآخر وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور جب جنت میں پہنچ جائے گا تو وہ لامحدود نعمتیں وہ اس کو بھی ملیں گی، اور لامحدود وقت کے لیے ملیں گی، اور پھر جو کہے گا اس کو پورا کیا جائے گا. اب بتاؤ، یعنی اس کا، اس ایمان جس کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہے اس کا یہ حال ہے. تو جس ایمان کے ساتھ صحیح اعمال ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کیسے اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے؟ اور اس ایمان کی روشنی کو چونکہ نہیں لوگ پہنچتے حجاب میں، ہم اس وجہ سے اہل ایمان کی ناقدری کرتے ہیں. ہم لوگ کافروں کی بات، اچھی باتیں جو بغیر ایمان کے ہیں، ان سے متاثر ہو کر اہل ایمان کی وہ کہ ناقدری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں سے کافر بھی اچھے، حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ اگر صرف ایمان بھی ہو تو اور کافر کے ساتھ اچھے سے اچھے اعمال بھی ہو, وہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اس شخص کے برابر ہو جائیں. اب یہ مغالطہ کافروں کو صرف نہیں ہے, یہ مسلمانوں کو بھی, مسلمان بھی مطلب اس چیز کو نہیں جانتے, مطلب محسوس نہیں کر سکتے. اس وقت جب میں جرمنی گیا تو وہاں پر ہمارے ایک ساتھی تھے پاکستانی, تو ظاہر ہے وہ کافی عرصے سے ادھر رہ رہا تھا, نیشنل تھا وہاں کا. تو میں نے کسی بات پر ترکوں کی تعریف کی, ان کی ترکوں کے ساتھ کچھ انبن رہ گئی ہوگی, تو اس نے کہا اچھا اچھا کوئی بات نہیں, آپ ابھی ابھی آئے ہیں, اب تھوڑا عرصہ آپ یہاں رہے تو پتہ چل جائے گا. تو مجھے اس کے لہجے میں شکایت معلوم ہو گئی, تو میں نے کہا زیادہ سے زیادہ آپ ترکوں کو گناہ گار سمجھے گا نا, اور کیا ہوگا, گناہ گار سمجھے گا نا. کہتے ہیں میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں گناہ گار, لیکن یہ جو گناہ گار سے گناہ گار ترک ہے نا, اس کو ایک پرڑے میں رکھ لو اور سارے کافر جرمنی کو دوسرے پرڑے میں رکھو, سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اس کے برابر ہو جائے. آپ کو پتہ نہیں ایمان کیا چیز ہے, ایمان کی بہت بڑی ویلیو ہے جس کو آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں. اس طرح کسی اور ڈسکشن میں میں بات کر رہا تھا تو مجھے کہتے آپ تھوڑی دیر کے لیے اسلام کو چھوڑیں, یعنی میرٹ پہ بات کریں نا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو, میں مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی اسلام نہیں چھوڑ سکتا, کیا کہہ رہے ہو. ہاں جی اسلام چھوڑنے کا مطلب ہے, تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں, یہ جو چیزیں مطلب یہاں حجاب ہے, یہاں حجاب ہے, اور حجاب سے لوگوں کی آنکھیں صحیح چیز کو نہیں محسوس کر رہی. ہاں اللہ پاک جس کے سینے پر کھول دے وہ اس کا فضل اور اس کا احسان ہے. تو یہ بات یہاں پر مولانا بھی کہنا چاہتے ہیں, ای بہیلت آب و روغن کردنیس, تیل اور پانی کو اب کیسے یکجا کر سکتے, ان دونوں میں تو ملاپ ہو ہی نہیں سکتا, تیل اوپر آ جائے گا. ای بہیلت آب و روغن کردنیست, ای مثل ہا کفو ذرہ نور نیست, مطلب یہ ہے کہ وہ جو مثالیں ہیں وہ اس پہ کوئی نور عرفان کا ایک ذرہ بھی مطلب اس کے برابر نہیں ہے جو اصل ہے. ذر نبود جز چیزی منجسم, ذر نبود شارق لا ينقسم, ذرہ کے ساتھ شیخ کی ایمان کی تمثیل دینا کیوں کر صحیح ہو, جبکہ وہ ایک ناچیز جسمانی چیز کے سوا اور کچھ نہیں, ذرہ ایک افتاب غیر منقسم نہیں ہو سکتا. جس کے ساتھ شیخ کی ایمان کی تمثیل زیبت تھی, اس پر سوال ہے ہوتا ہے کہ پھر آپ نے ذرہ کے ساتھ تمثیل کیوں دی تھی, چنانچہ کہا تھا ہم چو آتش ذرہ دربے میں شمار. یعنی آگے اس کا جواب دیتے, گفتن ذرہ مرادم دا خفی, محرم دریا نا ایدم ایدم کفی, ذرہ کا ذکر بطور تمثیل کرنے میری مخفی مراد مضمر سمجھو, تم ان مخفی مرادات اور نہ گفتن اسرار کے دریا سے آگاہ نہیں ہو, اس وقت تم سطحی الخیال ان کی وجہ سے گویا جاگ ہو. آفتابی نیری ایمان شیخ, گر نماید رخ شرقی جان شیخ, جملہ پستی نور گیرد تھاسری, جملہ بالا خلد گردد اخذری. شیخ ایمان کا وہ رتبہ ہے کہ اس کا پر نور آفتاب اگر شیخ کی روح کے مشرق سے طلوع کرے تو تمام عالم سفلی تحت الصرا تک جگمگا اٹھے اور تمام عالم علوی سرزب اور بہشت بن جائے. او یکے جان دارد از نوری منیر, او یکے تن دارد از خاکی حقیر. ان کا وجود پاک دو چیزوں پر مشتمل ہے, وہ ایک تو ایسی جان رکھتے ہیں جو روشن نور سے بنی ہے, اور ایک ایسا بدن رکھتے جو حقیر مٹی سے مخلوق ہے, مگر وہ بدن بھی روح کی میت میں ایسا منور و متحر ہو چکا ہے کہ اگر ان کو سراپائے روح کہیں یا سراپائے جسم کے تو عجب نہیں. ای عجب ای نست او یا آبگو, کے بماندم درش کالے جستجو. ارے تعجب تو یہ کہ ہم دو میں سے کسی ایک کا تعین نہیں کر سکتے تھے, تم ہی بتاؤ کہ یہ جسم عنصری ہیں یا وہ روح ہے, کیونکہ میں جستجو کی مشکل میں پڑ گیا ہوں. یعنی اس پر کس چیز کا ہم لیبل لگا دیں, کیا کریں, کیونکہ مطلب آپ نے حق کی بات بھی کی اور نور کی بات بھی کی، تم اس کی طرف کون سی نسبت کر لیں؟ گروی این است این برادر چیست آن پرشد از نوری افت آسمان، اگر وہ یہ تو بھائی وہ کیا ہے جس کے نور سے ساتوں آسمان پر نور ہو گئے؟ وروی آنست این بدن این دوست چیز این عجب زین در کدام این ستو کیست، اور اگر وہ ہے تو اے دوست یہ بدن کیا ہے؟ تعجب کہ ان دو میں سے کون سے اور کون سے نہیں ہے، مطلب یہ کبھی اس پر ہمیں نظر تو جسم آ رہا ہے لیکن اس کے اندر جو روح ہے اس کی تاثیر بہت بڑی ہے، تو اس پہ کیا کہیں؟ اب اس پر آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ واقعہ جو ہے حضرت نے اپنے ابیتی میں سنایا، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ، کہ وہاں پر مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ تھے، تو وہ صاحب کشف تھے، بہت زیادہ ان کو کشف ہوتا تھا، کہتے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ پڑھا رہے تھے، مولانا زکریا سے بات کر رہے ہیں، کہ یک دم کہتے یہ کون آیا ہے کہ اس سے پورا حرم جگمگا اٹھا، کون آ گیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں تو خاموش تھا، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ مولانا خلیل احمد صاحب پور رحمت جن کے شیخ تھے، وہ طواف کے لیے تشریف لائے تھے، وہ طواف مکمل کر کے ان کے ساتھ جیسے گزرے تو اکڑے ہو گئے، کہتے اچھا میں اب کہوں نا کہ کون آیا تھا جن کی وجہ سے پورا حرم جگمگا اٹھا۔ ایک ہوا کیا میرے سامنے ہوا ہے، یہ بعض چیزیں اللہ پاک دکھا رہے تھے، اللہ اکبر علیکی کے باوجود، تو ہم بھی حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور مولانا ابرار حق صاحب حضرت تانوی حسب کے خلیفہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف کے سامنے، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے سب، حضرت ملفوظات بھی زارے بتا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شامی شیخ ہمارے سامنے اس طرح گزر جیسے کسی کو دیکھنا چاہتے ہو، تو جیسے حضرت پہ نظر پڑی تو فوراً اس طرف گئے اور جا کے بغل گیر ہو گئے کہ میں ابھی پھر رہا تھا کہ حرم میں کون ہے کہ ان کی وجہ سے روشنی ہے، تو اس وجہ سے مطلب میں پھر رہا تھا تو مطلب یہاں مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر آپ ہیں۔ اب یہ میرے اور آپ کے لیے تو کچھ نہیں ہے، ظاہر ہے میں تو ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، ہاں جی، لیکن وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اس روشنی کی وجہ سے جا رہے ہیں تلاش کر رہے کہ کون ہے۔ تو میں نے حضرت کا ابیتی کا واقعہ بھی سنا دیا، تو حضرت نے تو اپنا تجربہ بتایا اپنے شیخ کا، اور میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، ظاہر مطلب اس وقت پھر حضرت کے ساتھ کافی دیر بیٹھے رہے، کہ علیہ شام میں بھی جو اولیاء ہے نا، مطلب وہ تو وہاں تو بہت سارے اولیاء ہیں، تو وہاں پر بھی یہ بات ہے کہ اکثر حضرات صاحب کشف زیادہ ہیں، مطلب یہ چیزوں کیونکہ کافر نما لوگوں میں میں رہ رہے ہیں نا، تو ان کو یہ چیزیں بہت ملتی ہیں مقابلے کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے، کیوں اللہ پاک جس جگہ جو چیز مفید ہوتا ہے تو وہ پھر دیتے ہیں اپنے بندوں کو، تو اس وجہ سے وہاں پر بھی یہ بہت ہے۔ ہمارے ہندوستان اور پاکستان جو ہے ان میں کشفیات کم ہیں، یہ ہمارے جو حضرات ہیں وہ بہت زیادہ مطلب جس کو کہتے ہیں یکسو ہیں ان چیزوں سے، وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے، مطلب نہ کشفیات کی باتیں کرتے ہیں نہ کشفیات کے کو اتنا زیادہ ہم سمجھتے ہیں، ہاں مانتے ضرور کہ ہے تو ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن ان کے پیچھے پڑے نہیں ہوتے، یہ بات ہے۔ یہ میرا ایک اور عالم نے بھی یہ بات میں نے ان سے سنی ہے، مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں مطلب وہ پڑھ رہے تھے، تو ان نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارے جو مشائخ ہیں وہ اس قسم کی بات نہیں کرتے، اور وہاں کے جو حضرات ہیں مطلب یہ مطلب جو سعودی عرب میں ہیں یا شام میں ہیں یا عراق میں ہیں، وہ جو مطلب آل اللہ ہیں، ظاہر باقی تو نہیں، جو آل اللہ ہے تو وہ اس قسم کی باتیں کافی کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ باتیں کھلتی جاتی ہیں۔ تو یہ حضرت نے بالکل یہ فرمایا کہ اگر وہ یہ ہے تو اے بھائی وہ کیا ہے جس کے نور سے ساتوں آسمان پر نور ہو گئے، اور اگر وروی آنست این بدن این دوست چیز این عجب زی دو کدامی نست و کیست، اور اگر وہ ہیں تو اے دوست یہ بدن کیا ہے؟ ارے تعجب ہے کہ ان دو میں سے کون سے اور کون سے نہیں ہیں، یعنی وہ اس کی طرف بدن کی نسبت کر لے کیونکہ ہمیں تو بدن نظر آئے، یا اس کی طرف نور کی نسبت کر لے جو کیونکہ نور جو ہے روح کا ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ جو آیت کریمہ ہے اگر آپ اس کنٹیکس میں ذرا دیکھ لے تو آپ کے اوپر بہت ساری باتیں کھل سکتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. اب جنہوں کی نظر صرف بشریت پہ پڑی ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام نہیں پایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے فکرے کے ساتھ ہے. ہاں قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، وہ والی بات کہ اللہ جل شانہ، یعنی آپ اندازہ کر قرآن بتا رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن ہم نازل کرتے پہاڑ پر تو خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایسا ہے کہ اس پر قرآن اتر رہا ہے اور برداشت ہو رہا ہے. تو یہ بات ہے کہ وہ جو یوحى الی انما الہکم، جس کی تعریف اللہ پاک نے لو انزلنا ھذا القرآن میں کی ہے، اس کو اگر دو ملا کو سمجھو تو پھر ذرا کانٹیکسٹ مل جائے گا کہ اس میں کیا ہے. اب دیکھو اب بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بشریت واضح تھی اور بشر کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلب ہوتے، اس وجہ سے بشریت کے تقاضے موجود تھے، اور چونکہ بشر کی اصلاح کے لیے آئے تھے تو بشر کے تقاضے بھی دیے گئے. لیکن یوحى الی انما الہ واحد جو ہے نا، یہ جو بات ہے کہ وحی کی جا رہی ہے، تو وحی جن کو کی جاتی ہے وہ نبی ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ والی نہیں وحی، کیونکہ وحی کی دو قسم ہے نا، ایک تو ہوتا ہے جو تکوینی وحی ہے، ایک جو تشریح وحی ہے، وہ جو ہے نا وہ تو نبی کو کی جاتی ہے. تو نبی کو جو وحی کی جاتی ہے وہ نبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ پر نبوت ختم ہے، تو وہ جو کمالی نبوت ہے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر وہ تاج ہے، تو وہ تو اس بشریت میں نظر نہیں آئے گا نا، وہ تو اس بشریت میں نظر نہیں آئے گا، وہ تو اس طرح ہوگا جیسے کہ جو لوگ اس بات کی معرفت رکھتے ہوں گے ان عارفین کو وہ چیز نظر آئے گی. تو لہٰذا جو عارفین ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے بھی، ہاں جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے، وہ کتنا اثر لے رہے ہوں گے، کیونکہ وہ عارفین ہیں. جیسے مجدد صاحب رحم فرماتے تھے، اب تو بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں اور کچھ نہ کروں، چونکہ باتیں کل گئی ہیں، عقیدے بھی سامنے آ گئے ہیں اور عمل کی بات بھی ہو گئی، اب تو میں کہتا ہوں بس کوئی سنت جو متروک ہو اس کو میں زندہ کروں، اور باقی ساری باتیں میں اہل ذوق کے سپرد کر دوں، اس میں سے کچھ بھی اپنے لیے نہ رکھوں. یہ وہ حضرت ہیں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو اللہ پاک نے ان تمام چیزوں سے گزارا ہے جن پر لوگ فخر کرتے ہیں، جن پر لوگ فخر کرتے ہیں وہ تمام چیزوں سے گزارا ہے، اس کے باوجود وہ یہ فرما رہے ہیں، یعنی گویا کہ حاصل کر کے فرما رہے ہیں. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ مثلا، کیونکہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جن کو حاصل نہیں ہوتا، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا انگور کٹے ہیں وہ اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو انگور کٹے ہونے والی کی بات نہیں ہے، یہ باقاعدہ تمام چیزیں اللہ پاک نے ان کو حاصل کروائیں، لیکن معرفت اللہ پاک نے ایسے پہنچائی، ایسے نصیب فرمائی کہ ان چیزوں کو صرف راہ سمجھا، راستہ سمجھا، اس سے زیادہ اس کو نہیں سمجھا، اس کو اس سے زیادہ نہیں سمجھا. اس وجہ سے حضرت کی جو آخری ٹارگٹ ہے وہ وہی اتباع سنت اور سنت کی پھیلانا، اشاعت سننا، وہ حضرت کا مطلب وہ ہے، اصل چیز اس کی طرف ہے، وہ باقی چیزوں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. اب ظاہر ہے جن کو اللہ پاک نے عقل دی ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے تجربوں سے، لوگوں کے علوم سے، لوگوں کے معارف سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. وہ اس انتظار میں نہیں ہوتے کہ خود مجھے علوم حاصل ہو جائیں گے، خود مجھے معرفت حاصل ہو جائیں گی، خود مجھے پھر میں اس پر عمل کروں گا. نہیں، کیونکہ اس کے لیے تم رنوف چاہیے، ظاہر مطلب یہ تمام چیزیں، تو آپ کیا اس طرح فارغ جائیں گے؟ تو دوسرے حضرات کے معارف سے، دوسرے حضرات کے علوم سے، دوسرے حضرات کے محنتوں سے آپ جو حاصل کر سکتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے. تو ورنہ یہ بات ہے کہ یہ جیسے مثال کے طور پر میں نے عرض کیا کہ خاتم النبیین اتنے اونچے مقام کا، آج کچھ لوگ نعوذ باللہ من ذالک ان کو عام انسانوں کی طرح سمجھ رہے ہیں کہ گویا کہ وہ چونکہ قرآن نے کہہ دیا انما انا بشر، تو بس بشر ہی ہے نا بھائی، بشر ہے لیکن کون سے بشر ہے؟ حضرت تانوی فرماتے خیر البشر ہے، اور بشر ان کی وجہ سے تو زندہ ہے، بشر ان کی وجہ سے تو پرورش پا رہا ہے، بشر کو تو اسی وجہ سے سب کچھ دیا جا رہا ہے، کوئی معمولی بشر تھوڑے. آپ کیا اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو کہ میں جیسے بشر ہوں اس طرح؟ مثل قوم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ، مطلب یہ کہ اس کا مقام بھی آپ جیسا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ تقاضے جو بشریت کے آپ کے ہیں، تقاضے بشریت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب تھے اور ہم مغلوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف غالب تھے بلکہ غالب کروا بھی سکتے تھے، لہذا تمام صحابہ کو بشریت پہ غالب کر دیا تھا، بشری تقاضوں کے اوپر غلبہ ان کو دلوایا تھا، لہذا وہ بشریت سے مغلوب نہیں ہوئے بلکہ ان کے اوپر غالب ہو کر ظاہر اس کو استعمال کیا، اور اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ انہوں نے بڑے بڑے اونچے مقامات حاصل کیے. یہ اصل میں بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. اللہ اکبر. آگے اس مضمون کی تمثیل میں کہانی ارشاد ہے. دفتر پنجم میں صدوم حکایت 153. مثل آوردن گبر دربیان مانے و صورت با یزید. گبر کا یا یزید رحمت کے باطن و ظاہر کی یک رنگی کے بیان میں تمثیل پیش کرنا. بود مردی کے خدائے اورازنی، سخت تناز و پلید و رہزنی. ایک مالدار آدمی تھا اور اس کی اوقات تھی بڑی نخرے والی اور ناپاک اور لٹیری. ہرچہ آوردی تلف کردی شزن، مرد مستر گشت اندر تن زدن. جو کچھ غریب کما کر لاتا خورد خورد بر کر لیتی، مرد خاموشی اختیار کر لیتا اور تھک جاتا. بہر میں ماں گوشت آورد آمعیل، سوئی خانہ باد و صد جہد و طویل. ایک مرتبہ مالدار بڑی کوشش سے کسی مہمان کے لیے بازار سے گوشت خرید کر لایا. زن بخوردش با شراب و با رباب، مرد آمد گفت دفع نا ثواب. عورت اس گوشت کو شراب و کباب میں اڑا گئی، جب مرد آیا تو اس نے گوشت مانگا تو اس کو بیہودہ جواب آیا. مرد گفتش گوشت کو مہمان رسید، پیش مہمان روت می باید کشید. مرد نے اس سے پوچھے گوشت کہاں ہے، مہمان آئے اس کے آگے کانے لے جانا چاہیے. گفت زن ای گربہ خرد آ گوشت را، گوشت دی گر خر اگر باشد ہلا. عورت نے آگے اس بلی نے گوشت کہا، تم کو اگر گوشت کی ضرورت ہے اور خرید کر لاؤ، جلدی کرو. گفت ای اے بکترا زورا بیا، تاکہ گربا برکشم غیرم گیا. مرد نے آواز کی، ارے او غلام ترازو لے کر آ، میں بلی کا وزن کرتا ہوں. برکشی دش بود گربا نیم من، بس بہ گفتش مرد کائے مختال ازن. چنانچہ اس کو وزن، بلی آدھ سیر وزن کی تھی، پھر مرد نے اس کو کہا، ارہی لباس عورت گوشت نیم من بود، نیم من بود افزوں یک ستیر. ہست گربانی ممن ہام ای ستیر. گوشت آدھ سر سے تولا، دو زیادہ ہی تھا، کم نہ تھا، یا پردہ نشین بلی بھی آت سے رکھی، یہ پالتو بلی تھی جو پہلے سے وزن کی ہوئی ہوگی، یہ اگر گربست پس آ گوشت کو ور بود این گوشت بن ما اگر بتو، اور یہ اگر بلی ہے تو گوشت کہاں گیا، اور اگر یہ گوشت ہے تو تم بلی دکھاؤ کہ وہ کون سی ہے. کیسے کہاں کہاں سے مثال لاتے ہیں، یہ اگر بلی ہے تو گوشت کہاں ہے، اور اگر یہ گوشت ہے تو تم بلی دکھاؤ کہ وہ کون سی ہے. آگے اس مثال کو چسپا کرتے ہیں، با عزیدر این بوت آروح چیست، وروی آروح است این تصویر کیست. اس طرح ہم پوچھتے ہیں با عزید اگر یہ جسم ہے تو روح کیا ہے، اور اگر روح ہے تو یہ مجسم صورت کس کی ہے. حیرت اندر حیرت است اے یار من، ای نکار توست تو نی ہمکار من. میرے دوست اس راز کا سمجھنا حیرت پر حیرت کا باعث ہے، یہ نہ تیرا کام ہے نہ میرا ہے. یعنی حیرت کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ روح نورانی کا حق ظلمانی کے ساتھ اجتماع کیوں کر ہوا، دوسرے اجتماع کے بعد ایک مدت معین تک باہم متفق کیوں کر رہتے ہیں، تیسرے جسم کو اس ارزلیت کے باوجود ظہور و بروز کی فضیلت کیوں بخشی گئی، اور روح کو اس علو منزلت کے باوجود کتم و خفا میں کیوں رکھا گیا ہے، چوتھے اس میں انسان کا مسمہ صرف روح ہے یا روح جسم دونوں کا مجموعہ ہے. انہی مشکلات کے بنا پر کلام اللہ الہی میں روح کے اسرار کو بحوالِ خدا کیا گیا، جب کہا اللہ تعالیٰ قل الروح من امر ربی، کیا پیغمبر کی روح میرے پروردگار کا امر ہے. وما اوتیت من علم الا قلیلا، اور تم کو صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی قسمت میں تھی، جن کو کھولا گیا ہے، مطلب حضرت نے ان چیزوں کو کھولا ہے اور بڑی عجیب انداز میں انالیسس کیا ہے. ہاں جی، حضرت نے اپنی کتاب الطاف القدس کے بالکل ابتدا میں ایک بار، اور یہ اس میں بھی ہے حجۃ اللہ البالغہ میں، فرمایا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کل الروح من امر ربی، اور تمہیں اس کا بہت توڑا علم دیا گیا ہے، فرمایا سوال کس نے کیا تھا. فرمایا دیکھو قرآن میں سوال یہودیوں نے کیا ہے، تو ان کو جواب دیا گیا تو میں اس کا تھوڑا علم دیا گیا. باقی جو اللہ والے ہیں ان کے اوپر اللہ پاک جتنا کھولے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب کو برابر نہیں دیا گیا، لیکن جس کو جتنا علم دیا گیا وہ بیان فرماتے ہیں. پھر خود فرمایا کہ روح کے تین حصے ہیں، روح ہوائی جو طبعی ہے جس کو ڈاکٹر لوگ شناخت کرتے ہیں، ہاں جی، اور دوسرا روح نفس ناطقہ، اور تیسرا روح ملکوتی ہے. تو روح ملکوتی جو ہے وہ وہاں پر عالم مثال میں جو ہر چیز کی صورت پہلے سے موجود ہے وہ وہاں سے آتی ہے، اور یہاں سے نفس ناطقہ بنتا ہے، اور پھر یہ آپس میں ملتے ہیں. تو اس کے دو حصے ہیں، وہ ایک حصے کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، ایک حصے کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے. تو اس طریقے سے یہ مطلب وہ ہیں، تو اس میں صفات بھی دونوں قسم کے ہیں. ہاں جی، ملکوتی صفات بھی ہیں اور ناسوتی صفات بھی ہیں. ہاں جی، دونوں قسم کے صفات ہیں. تو اگر تربیت نہ ہو تو صرف ناسوتی صفات ہی رہتے ہیں، وہی غلبہ پاتے ہیں. اولئک کل انام بل ہم افضل. ہاں جی، پھر وہ یہ بن جاتے ہیں. اور اگر ناسوتی صفات کو دبا دیا گیا، اللہ اس پہ روح غالب ہو گیا، تو پھر ملکوتی صفات سے وہ پھر وہ اتنا اونچے مقام پہ چلے جاتے ہیں کہ فرشتے بھی ان پہ رش کرتے ہیں. تو یہ مطلب گویا کہ دونوں مطلب والی بات ہے. تو حضرت نے پھر مطلب اس پہ بہت ماشاءاللہ کیا ہے، پہلے روح کے بارے میں بیان کیا ہے، پھر لطائف کے بارے میں بیان کیا، اور لطائف کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ جو حضرات علاج کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں لوگوں کی، اگر ان کو لطائف کی حقیقت کا پتہ ہو تو حکیم خازق کی طرح ہوتے ہیں، ان کو لطائف کی حقیقت کا پتہ نہ ہو تو اٹکل پچو طریقے سے علاج کرتے ہیں، کبھی ٹھیک آ جائے گا کبھی ویسے ہو جائے گا، کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مطلب ان کو انالیسز وہ نہیں کر سکیں گے. تو انالیسز نہیں کر سکیں گے تو ظاہر مطلب ان کا ہوا میں ہوگا سارا کچھ، محض اندازے پہ چل رہے ہوں گے، جیسے کوئکس ہوتے ہیں عطائی، مطلب جو لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ حضرت نے پھر بعد میں لطائف ثلاثہ کا باب باندھا ہے، تین لطائف، عقل، نفس اور قلب، اور پھر لطائف خمسہ کا باب باندھا ہے. یہ تین لطائف پہ جب محنت ہو جاتی ہے اور یہ بیلنس ہو جاتے ہیں تو ان سے دو لطائف مزید مطلب پیدا ہو جاتے ہیں، ایک لطیفہ روح ہے اور ایک لطیفہ سر ہے. تو لطیفہ روح کے ذریعے سے قلب ملائلہ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، وہ لطیفہ سر کے ذریعے سے عقل ملائلہ سے وہ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر معرفت سر کے ذریعے سے عقل میں آتی ہے، اور جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ انکشافات اور الہامات وہ جو ہے نا وہ دل پر آتے ہیں. اس طریقے سے ماشاءاللہ ان کا عالم والے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اب یہ جو شخص ہوتا ہے وہ تو ادھر ہے لیکن تعلق وہاں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ وہ والی بات ہے کہ کیسے مطلب ان کو میں کیا کہوں. تو اگر وہ ادھر ہے مطلب وہ ناسوت میں ہے تو پھر تو یہاں کے ساتھ ہوگا، پھر تو ان کے اوپر ان کا حکم ہوگا، اور اگر وہ اس اسٹیج پہ چلا گیا ملائلہ کے ساتھ تو پھر تو وہ نہیں ہوگا، پھر تو مختلف ہو جائے گا. تو یہ گویا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت انالیٹیکل انداز میں ان چیزوں کو ڈسکرائب کیا ہے. ہر دو او باشد ولیک ازریق زرغ دان باشد اصل کا اوست فرع. یعنی انسان بایزید روح کو جسم دونوں کا مجموعہ ہے لیکن پیداوار کیتی سے دانا اصل ہوتا ہے اور اس کا بوسہ متعلقات سے ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے متعلق بغیر اس کے تو آ نہیں سکتا، لیکن بہرحال وہ مطلوب نہیں ہوتا، مطلوب نہیں ہوتا. انڈے میں چلکا مطلوب ہوتے ہیں، اندر کی چیز، اندر کی چیز. تو اندر کی چیز بغیر چلکے کیا سکتی ہے؟ مطلب دونوں چیزیں ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ چوتھے عقدے کا حل ہے، جس سے ظاہر ہے کہ مولانا کے نزدیک انسان روح جسم کا مجموعہ کو کہتے ہیں، اور یہی مذہب اکثر محققین کا ہے، بخلاف اس کے جو حکماء ان کے مقلدین کے اور ان کے مقلدین کہتے ہیں کہ انسان کا مزداق صرف روح ہے، جسم اس کا ایک آلہ کار ہے. جس طرح سوار صرف گھوڑے پر بیٹھنے والے کو کہتے ہیں گھوڑا اس کا مرکب ہے، سوار کے مفہوم میں گھوڑا داخل نہیں، اس طرح جسم روح کا مرکب ہے اور انسان یہی روح ہے. عراقی رحمۃ اللہ نے فرمایا، تو جانی وہ چنا دانی کی جسمی، تو دریائی وہ پنداری کی جوئی. اب پہلے اشکال کہا جاتا ہے، حکمتی ازداد را با ہم ببست، ای قصابی گرد را با گردنست. حکمت الہی نے متضاد چیزوں کو با ہم ببست کر لیے، ذبیحہ کے اعضاء کو الگ الگ کاٹنے والے قصائی ایران کا ارد گرد حصہ گردن کے ساتھ پیوستہ ہے، ران کا ارد گرد کا حصہ گردن کے ساتھ. ہاں جی، مطلب یہ کہ ہر چند کی روح و جسم دونوں ذاتن و صفاتن متضاد واقع ہوئے ہیں، جس میں اجتماع اور تباد متضاد، مگر حکمت الہی یعنی بعض مسائلے کے بنا پر جن کا ذکر آگے آتا ہے ان کو باہم وابستہ کر دیا، اور یہ وابستگی اس قدر گہری وحدت بخش ہے کہ اب دونوں میں تمیز کرنا مشکل ہے کہ یہ روح ہے اور یہ جسم ہے. حد مولانا سید انور شاہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان میں فرمایا کہ علماء شریعت کے نزدیک روح ایک خاص ہستی انسان کے ظاہری وجود کے اندر موجود ہے. وہ انسان کے اندر ایک اور انسان ہے جو شکل صورت و ہیبت و کیفیت میں بالکل اسی ظاہری انسان اور باطن انسان کے برابر رو بہو وہی ہے. اگر کسی اندرونی انسان نظر آ سکتا ہے جو حال بصیرت کو نظر آ سکتا ہے، تو اس کو ظاہری انسان اور باطن انسان میں امتیاز کرنا مشکل ہو جائے. یوں سمجھ لو کہ انسان ظاہری کا ہاتھ اس باطن انسان کے ہاتھ کا آستین ہے، اور انسان ظاہری کا پاؤں اس باطن انسان کا پاچا ہے. روح کی یہ تعریف علماء شریعت نے کیا، مگر علماء طریقت ان صوفیاء کے نزدیک یہ جسم مثالی ہے، یعنی المثالی کا وجود ہے. روح ان کے نزدیک ان سے برتر ایک اور ہستی ہے. قصائیوں کا قاعدہ ہے کہ گوشت کا خریدار جس عضو کا گوشت پسند کرے، مثلا شانہ، گردن، سینہ، ران وغیرہ، اس عضو کا گوشت اسے دیتے ہیں. گویا یہاں ایک ہی جسم کے گوشت کو پسند و اختیار نے والے قسم بانٹ رکھا ہے، مگر روح جسم میں ایسا گہرا ارتباط ہو رہا ہے کہ اس میں اب اس قسم کی تقسیم بھی ناممکن ہے. آگے دوسرے اشکال کا آلاتا ہے، روح بے قالب نتان کارے کرد، قالبی جاں بود بے کارو سرد. روح بے قالب نمان کار کرد، قالبی بے جان بود بی کار سرد. روح قالب کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی، قالب بے جان بے کار اور ٹنڈا ہوتا ہے. جن مسالے کے بنا پر جسم و جان کو مجتمع کیا ہے، ان کا حصول اس صورت میں متوقع ہے کہ ان دونوں کا اجتماع ایک مدت معینہ تک قائم رہے، ورنہ اکیلی روح عالم اجسام دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتی، ورنہ اکیلے جسم حس و حرکت کے قابل ہے. قالبت بے جان کم از خاک است دوست، روح چوں مغزست و قالب ہم چپوست. اے دوست، جسم بے روح خاک سے بھی کم مرتبہ ہے، روح گویا مغز ہے اور جسم مثال پوست، اور پوست مغز کے بغیر نکمہ ہے. اس شعر کے مسلسان اسی تیس اشکال کا جواب شروع ہوتا ہے اور اگلے شعر کا مضمون بھی اس جواب میں شامل ہے، یعنی روح اپنی نفاست کی بنا پر مثل مغز اور جسم اپنی کثافت وجہ سے مثل پوست ہے، اور مغز ہمیشہ پوست میں مخفی و مستور ہوتا ہے، اور جسم کے ظہور بروز اور روح کے خفا کی خاص وجہ ہے کہ جسم اس عالم کی چیز ہے جو عالم اجسام ہے، اس کو محسوس کرنے والے آلات اور حواس بھی جسمانی ہیں، اس لیے وہ ظاہر نظر آتا ہے، بخلاف اس کے روح اس عالم سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق عالم ارواح سے، اس لیے جسمانی آلات حواس بوجہ عدم مناسبت اس کو محسوس و مدرک کرنے سے قاصر ہیں، چونکہ انسان کے کسب اعمال کا مقام دنیا ہے جس کو مختلف اعتبارات سے عالم اجسام یا عالم شہادت یا عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، اور کسب اعمال کے لیے انسان اس عالم کے ساتھ مباشر و معالج ہونا ضروری ہے جو جسم ہی کے ذریعے سے ممکن ہے، اس لیے جسم کا ظاہر نمایاں ہونا لازمی ہے جس کے بغیر کسب اعمال ناممکن تھا، اور روح چونکہ مباشر بالذات نہیں ہے اس لیے اس کا ظہور و بروز لازمی نہیں، چنانچہ فرماتے ہیں قالبت پیداؤں آ جا بس نہاں راست شد زیں ارد و اسباب جہاں، تیرا جسم ظاہر ہے اور وہ جان نہایت مخفی ہے، ان دونوں کے ایسے اجتماع سے کہ ایک ظاہر اور دوسرا مخفی ہو دنیا کے کاروبار چلنے لگے، آگے کی مثال سے ظاہر فرماتے کس طرح اجتماع سے دنیا کے کاروبار چلتے، یہی وہ مسئلے جس کی بنا پر جسم و روح کو اجتماع بخشا گیا، ہاکرا بر سرزنی سر نشکنت آبرا بر برزنی بر نشکنت، اگر تم اکیلی مٹی کو کسی کے سر پر مارو تو سر زخمی نہیں ہوگا، اس طرح اگر اکیلے پانی کو کسی کے سینے پر مارو تو زینہ مجروح نہیں ہوگا، اگر بر معنی سمر ہو تو بی معنی ٹھیک ہو سکتے، اگر سر کے لیے سینے کا ذکر مناسب ہے، گرمی خواہی کے سر آ بشکنی آبرا ہو خاکرا برہم زنی، اگر تم کسی کو زخمی تو مٹی اور پانی کو ملا کر ڈیلا بنا لو اور اسے خشک کر کے اس کے سر پر دے مارو تو وہ ضرور زخمی ہو جائے گا، یعنی صرف بری بری مٹی جو ہے نا وہ تو کسی کو مارو گے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے ریت کی طرح بگڑ جائے گی، اور پانی بھی کسی کو مارو تو اسے بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ دونوں مل گئے اور تو اس سے بن گیا کیچڑ، اس کیچڑ کو خشک کر لو تو بس پھر ماشاءاللہ وہ ڈیلا بن جائے گا، آگے روح و بدن کے ایک دوسرے سے جدا ہونے کی مثال دیتے ہیں، چوں شکستی سر رود آبش باسل خاک سوئی خاک آئد روز فصل، جب تم نے کسی کا سر توڑا تو اس کا پانی اپنے اصل کی طرف چلا گیا اور سر کے بدن سے جدا ہونے کے دن خاک کی طرف آ جائے گا، یعنی تمام نباتات حیوانات اربع عناصر سے مرکب ہیں، جب تک ان کی زندگی قائم ہے ان کے عناصر کی ترکیب بھی قائم ہے، جب ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو ترکیب کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہر عنصر الگ ہو کر اپنے اپنے مادن کی طرف چلا جاتا ہے، یہ عنصری ترکیب محض بدن سے تعلق رکھتی ہے، مگر اس تمثیل سے بدن روح کے ایک دوسرے سے علیحدگی مقصود ہے، چنانچہ آپ سے روح اور خاک سے بدن مراد ہے، اور آپ کے لیے رود اور خاک کے لیے آیت کے استعمال میں روح کے لیے عالم علوی اور خاک کے لیے عالم سفلی کی پرلطف مناسب ملفوظ ہے، ہاں جی، اور خاک کے لیے آیت، یہ چو شکستی سر رود آبش باسل خوک خاک سوئی خاک سوئی خاک آید روز فصل، ماشاءاللہ، حکمت کی حق نموت ازدواج گشت حاصل از نیاز و از لجاج، حق تعالیٰ نے اجتماع روح جسم سے جو حکمت ظاہر فرمائی وہ انسان کی طلب مرغوبات اور دفع غیر مرغوبات سے حاصل ہوگی، انسان کے افعال و اعمال کا منشا تین طاقت ہے، اب ذرا ڈیٹیل میں جا رہے ہیں، ملکی سبعی اور ملکی طاقت جو منسوب بملائک ہے اور اعمال صالحہ اور افعال حسنہ کے صدور کے متقاضی ہے، سبعی طاقت جو سبا سے منسوب ہے اور مظہر غضب و خصومت ہے، دفع غیر ملائم کا کام دیتی ہے، بہیمی طاقت جو بہائم سے منسوب اور مظہر شہوت و حوث ہے، مرغوب و جلب ملائم میں مشغول رہتی ہے، ملکی طاقت روح سے خاص ہے اور سبھی بہیمی طاقت مائل بن جسمانیت ہے، فرماتے کہ حق تعالیٰ نے روح کے جسم کے اقران میں جو اطان اعمال کی حکمت رکھی وہ سبھی طاقت کے استعمال سے علم و صبر استقلال شجاعت وغیرہ فضائل اور غضب و ظلم و قتل وغیرہ ذل کے وقوع میں بہیمی طاقت کے استعمال سے قناعت و توکل وہ سخاوت ایثار وغیرہ فضائل اور شہوت فخر حرص حسد وغیرہ رضائل کے وقوع میں پورے ہو رہی ہے، اگر جسم روح یوں مجتمع اور زندہ ہستی کی شکل میں ظاہر نہ ہوتے تو یہ اعمال نہ اکیلے روح سے وقوع پاتے نہ اکیلے جسم سے، پھر ایک مدت خاص تک جو تقدیر الہی میں مقرر معین ہے روح و جسم کا اجتماع قائم رہ کر آخر میں تفرقہ پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ قیامت میں دوبارہ اسی روح اور اسی جسم میں پھر اقتران و اجتماع ہوگا، جس کی کیفیت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اہل دنیا نے اس کو دیکھا ہے نہ اس کو سنا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں باش آنگی ازدواج آتے دیگر لا سمع اذن ولا عین بصر، پھر اس وقت ارحام و جسم میں ایک طرح کی اجتماعات قائم ہوگی جن کو نہ کان نے سنا ہے اور نہ آنکھ نے دیکھا، یعنی قیامت کے معاملات و آخرت کے نامات یہ ہمارے موجودہ دید و شنید سے بالا تر ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عادت الباد صالحین مالا عین رعت ولا اذن سمعت، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نامات تیار کیا جو نہ کسی کان نے دیکھو نہ کسی کان نے سنے۔ مصر ثانی کی حدیث سے مقتبس ہے اور بضرورت شعری سمعت اور رات کے بجائے سم اور بصر کے مذکر سیگے استعمال ہوئے، ورنہ عربی میں عین وزن دونوں مؤنث ہیں۔ یہ ضرورت شعری جو ہے نا یہ صرف شاعر لوگ جانتے ہیں۔ میں نے جو پہلی کتاب لکھی نا تو پروف ریڈنگ بار بار کرتا رہا لیکن پھر بھی غلطیاں رہ گئی۔ تو عبداللہ عبد القیوم حقانی صاحب جو بہت مطلب بڑے یعنی مصنف ہیں، تو ان سے میں نے بات کی کہ ہم نے تو اتنی بار پروف ریڈنگ کی لیکن اس کے باوجود بھی، انہوں نے کہا اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی تالیف کیا ہوتا ہے، یعنی کوئی کتاب کیسے چھاپی جاتی ہے۔ اب آپ کسی کتاب چھاپنے والے پہ اعتراض نہیں کریں گے کہ یہ غلطیاں کیوں آ گئی ہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ کیونکہ جس نے کام نہیں کیا ہوتا وہ تو دور سے وہ نشانے لگا رہا ہوتا ہے نا کہ دیکھو نہیں یہ کیا اس طرح کیا اس طرح کیا ہے، لیکن جو لوگ یہ کام کر چکے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ ایک دفعہ یہ ہمارے تصوف کا خلاصہ ہے نا، اس پہ ہم نے خوب محنت کی، ہم نے کہا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں رہنی چاہیے اور پوری کوشش کی۔ جب کتاب چپ گئی تو غلطی سرے ورق پہ آ گئی، اور وہ بھی قرآن پاک کی آیت میں۔ بعد میں کیا کہ پھر اس کو ہاتھ سے ہم درست کرتے رہے سرے ورق پر۔ ہاں جی، تو یہ مطلب ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر مطلب ضرورت شعری جو ہے وہ شاعر لوگ جانتے ہیں، کیونکہ شعر کو سلامت رکھنا اور اس کے ردیف و قافیہ اور تمام چیزوں کو برقرار رکھنا یہ آسان کام نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ ظاہر اس فن کے ماہر ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے طور پہ کرتے ہیں۔ تو ضرورت شعری ایک خاص دروازہ ہے جس کے ذریعے سے شاعر حضرات ہی داخل ہو سکتے ہیں اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ گر شی نہیں دی اس نے کہ مان دی وزن، با کو جا کر دی دیگر ضبط سخن، معاملات آخرت کو آنکھوں سے دیکھنا تو بڑی بات ہے، کانوں سے سننا بھی ناممکن، اگر کان کو سن لیتے تو کان ہی کہاں رہتے، ان کے متعلق سنی ہوئی بات کو ضبط ہی کہاں کر سکتے۔ گربہ دی دی برف یا خورشید راہ، از یخی برداشت دی امید راہ، اگر برف اور یخ آفتاب کو دیکھ لے تو یخ ہونے سے نا امید ہو جائے، آب گشتی بے عرو کو بے گراہ، کہ ذلطف از باد می گشتی ذرا، وہ برف اور یخ آفتاب کی گرمی سے صاف پانی بن جاتا جس میں کوئی رگ اور گرہ نہ ہو، جو ہوا کی لطافت خیز لہریں پیدا کرنے سے ذرہ کا ہم شکل ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ ہوا کی لہریں جب پانی کی سطح پر سے گزرتی ہیں تو پانی کی سطح اپنے مسلسل وہ لطیف تموش سے ایسی ہو جاتی ہے جیسے ذرہ کی کڑیاں مسلسل پیوستہ نظر آتی ہیں۔ ہاں جی، بس شدی درمان جانے ہر درخت، ہر درختی از قدومش نیک بخت، پھر وہ پانی ہر درخت کی جان کا علاج بن جاتا ہے، ہر درخت اس کی آمد سے خوش نصیب ہو جاتا۔ آن یخی بفسر دہ در خود ماندئی، لام ساسی بر درختہ خاندئی، وہ یخ منجمد ہے، ٹوس ہے، درختوں کو لام ساس کہہ رہے، لام ساس کے معنی مجھ سے کوئی مت چوئے، وہ لفظ میں سامری کے قصہ کی طرف تلمی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آدمی تھا، اس نے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی غیرحاضری کے موقع پر تھاک کر سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اس کی پرستش کرنے پر آمادہ کر کے آلودہ شرک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریمت عالم دیکھ کر سخت ناراض ہوئے، خدا کے حکم سے مرتکبین شرک نے اپنے شرک کی سزا پائی، اور سامری کو سزا ملی کہ وہ لوگوں سے دور مارا بار پھرتا تھا، اور کوئی شخص اسے چو جاتا تو دونوں کو طبیعت عارض ہو جاتی، اس لیے وہ دور دور سے لوگ کو پکار کر کے لام ساز نے کوئی مجھے نہ چوئے، مطلب وہ ان کو چونے سے اس کو بھی بیماری ہو جاتی، اس کو بھی بیماری ہو جاتی۔ مولانا فرماتے کہ اس طرح برف و یخ درختوں کو اپنے سے دور رہنے کی تاکید کرتے ہیں، کیونکہ وہی پانی جو درختوں کے لیے مایا حیات ہے منجمد ہو کر ان کے لیے باعث تباہی بن جاتا ہے، اس کے چونے سے درخت پرمجدہ اور افسردہ ہو جاتے ہیں۔ لیسا یالف لیسا یولف جسم ہو، لیسا الا شح نفسی قسم ہو، اس کا جسم نہ کسی دوسرے کے ساتھ اتفاقی، اس کا حصہ صرف بخل نفس ہے اور کچھ نہیں۔ یعنی اس شعر کا مضمون اس حدیث سے ماخوذ، المومن یالف بھی والمنافق لا یالف ولا یولف بھی، یعنی مومن مانوس ہو جاتے اور اس کے ساتھ مانوس ہو سکتے، اور منافق مانوس نہیں ہوتا اور نہ اس کے ساتھ مانوس ہو سکتے۔ کیا مطلب ظاہر ہے، یعنی صرف شاعری نہیں ہے نا، مطلب اس کے اندر بہت کچھ مطلب ملا ہوا ہے۔ ہاں جی، یعنی مطلب جو مومن ہے وہ ایک سائڈ پر ہے لہٰذا وہ مانوس ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی لوگ مانوس ہو سکتے ہیں، مطلب اس کے اوپر یقین بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ مل بھی سکتے ہیں، دوستی بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، منافق کے ساتھ آپ کیسے کریں گے؟ تو نہ منافق کسی کے ساتھ مانوس ہو، کیونکہ غرض کا بند ہے، وہ تو ظاہر مطلب ہے کہ اپنے غرض سے کام لے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا بھی اس کے ساتھ نہیں مانوس ہو، کیونکہ ظاہر اس کی حرکتوں کو دیکھ کر جو ہے نا وہ پریشان ہی رہے گا، تو وہ ان کے ساتھ مانوس نہیں ہو سکتا. حضرت ثانی رفع فرماتے کہ بخیل کسی کا دوست نہیں ہوتا، شخ کا لفظ آیا نا، ہاں جی بخیل کسی کا دوست، کیونکہ اس وہ صرف پیسے کا دوست ہے، تو اگر پیسے کو مسئلہ ہو تو آپ کو صفر سے ضرب دے دے گا کسی بھی وقت. تو اس وجہ سے جو ہے مطلب بخیل کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، یہ ناممکن ہے. تو یہاں پر بھی ہے کہ بیکی کی روایت شعب الایمان میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوع یوں ہے، المومن الف معلوف ولا خیر فی من لا یلف ولا یولف، یعنی مومن مانوس ہونے والا مانوس کیا جا سکتا ہے، اور جو شخص نہ مانوس ہو نہ مانوس کیا، اس میں کوئی خوبی نہیں. اس طرح کہ آخر روایت مضمون شعر کے ساتھ زیادہ مناسب رہے گی، یعنی خیر فی من کی تعبیر شوہ کے لفظ سے یہ ممکن ہے کہ مولانا کے پیش نظر یہی روایت ہو. نز نائے زو شبت تازہ جگر لیک نبوت پے کی سلطان حضر، مگر خداون تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، پس وہ یخ بھی بے فائدہ نہیں، چنانچہ اس کو پانی میں ملا کر پینے سے جگر تازہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ سرسبی شادادی کا بادشاہ کا قاصد نہیں ہے. یعنی خضر بمانے سرسبزی، اگر سرسبزی کو بادشاہ فرض کیا جائے تو پانی گویا اس بادشاہ کا قاصد ہے، جس طرح قاصد بادشاہ کی آمد کا اطلاع، اس طرح پانی کا باغ و کشت میں آنا گویا سرسبزی شادب کی آمد کا پیش خیمہ ہے. یعنی گویا کہ پانی اگر آپ کو پانی کی صورت میں ملے تو وہ آپ کے حیات کا ذریعہ ہے. وجالنا من الماء کل شین حی والی جو مطلب وہ بات ہے، مطلب وہ آپ کے حیات کا ذریعہ ہے. لیکن پانی اگر آپ کو یخ کے صورت میں، برف کی صورت میں، ٹوس صورت میں مل جائے تو آپ کا وہ چیز تو نہیں بن سکتی، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ اگر آپ اس اور پانی میں اس کو ملا دیں گے تو آپ کو لطف محسوس ہوگا اور آپ کا جگر ٹنڈا ہو جائے گا. مطلب یہ کہ وہ یعنی گویا کہ اس کی ٹنڈک آپ لے سکیں گے، جو ٹنڈک آپ کو چاہیے وہ ٹنڈک آپ لے سکیں گے. تو ٹنڈک حاصل کرنے کے لیے تو وہ چیز ٹھیک ہے، لیکن وہ جو اس کا اصل مقصد ہے یعنی حیات حاصل کرنا، وہ اس سے مطلب حاصل نہیں ہوتا. تو گویا کہ ایک عارضی کیفیت ہے اور ایک مستقل بات ہے. تو یہاں پر بھی اس قسم کی بات ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی آپ اس سے لطف اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ شادابی والی بات جو ہے نا وہ اس میں نہیں ہوگی. پیچھے مضمون چل رہا تھا کہ انسان جسم روح کا مجموعہ ہے، اور موت کے آ جانے سے جسم روح ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ قیامت کے روز اس جسم روح میں پھر اجتماع ہوگا، اور وہ اجتماع اس قسم کا ہوگا جس کی کیفیت ہنوز نہ بیان کیا نہیں سمجھ میں آ سکتی. اس کے بعد مولانا اس سلسلے کلام کو جاری رکھتے ہوئے چند ایسے کلمات جن کا سبق کے ساتھ کوئی معقول ربط قائم نہیں ہوتا، چنانچہ فرماتے اگر کان ان باتوں کو سن لے تو پانی ہو جائے، جس طرح برف آفتاب کو دیکھ کر پانی ہو جاتی ہے، اور پانی ہر درخت کے لیے مائع حیات بن جاتا ہے، بخلاف اس کے برف درختوں کے لیے منزل آفت ہے. گویا کہ وہ برف پینے سے انسان کا جگر ٹنڈا ہو جائے، مگر باغ و کشت اس سے سرسبزی حاصل نہیں کر سکتی. ایسا معلوم کہ اگر گرب دیدے برف و یخ خورشید را سے مولانا سابق مضمون کو چھوڑ کے ایک اور ارشادی مضمون کی طرح انتقال فرماتے ہیں، اس کو رمز و کنایہ میں ادا کیا بقول خود، خوش ترا باشد کے سر دل برا گفت آئے در حدیثی دیگرا. چنانچہ برف و یخ سے طبع انسانی، آفتاب سے آفتاب حقیقت، آپ سے ذات عارف، بات سے فیضان عیب، اور درخت سے عوام الناس براد ہے. سبحان اللہ. یعنی برف و یخ سے طبع انسانی، آفتاب سے آفتاب حقیقت، اور آپ سے ذات عارف، اور بات سے فیضان عیب، اور درخت سے عوام الناس براد ہے. اب چین اشعار کا مطلب بلا ترتیب یہ بن جائے گا. سبحان اللہ، یہ بھی سوچنے والے لوگ ہیں. مطلب اشعار تو جیسے بھی آ گئے تھے، لیکن اس پر ظاہر مطلب تو پھر سوچنے والے ہی حاصل کر سکتے ہیں نا. گرب دیدے، یعنی اگر تب انسان آفتاب حقیقت کا جلوہ دیکھ لے، گرب دیدے اگر دیکھ لے، تو اپنے جمود و خمود کو چھوڑ جائے. مطلب جو ہم لوگ ریجڈ ہیں اور متکبر ہیں، وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ ہم چھوڑ جائیں. آب گشتے پھر وہ عارف بن جائے، یعنی وہ آب بن جائے، پانی بن جائے. ہاں یعنی مطلب یہ ہے کہ گرب دیدے برف و یخ خورشید را، پہلا شعر، گرب دیدے برف و یخ خورشید را از یخے برداشتی امید رہا. ہاں مطلب یہ والی بات ہو گئی. تو اب یہ پہلے یہ بات کر لی, آپ گشتے یعنی پھر وہ عارف بن جائے جس میں نفسانیت کا کوئی بیرہ گرش باقی نہیں. لا الہ الا اللہ, 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 اللہم صل علی سیدنا محمد. لا الہ الا ہو, 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 اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا. حق 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 حق
حق حق حق حق
قال اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الله 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 سيدنا مولانا محمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لك الصلاة ونسك ومحيا ومماتي وإليك ما أبي ولك ربي تراسي اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح اللهم جلني وعزم وشكرك وأكثر ذكرك واتبع وصي نصيتك واحفظ وصيتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا من شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلى أشياء إلي واجعل خشيتك أخفف الأشياء عندي وقت أني حاجات الدنيا بشوق إلى لقائك وإذا أكررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأكرر عيني من عبادتك اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من المال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك أبدا أبدا حتى ألقاك واسدني بتقواك ولا تشكني بمعصيتك اللهم التب بي في تيسير كل عسير فإن التيسير كل عسير عليك يسير وأسرك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اعف عني فإنك عفو كريم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارزقني عينين حتى أرتين تسكين القلب بظروف الدم من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما ولا الدرس جمرا اللهم عافني في قدرتك وادخلني في رحمتك واخذي أجلي من في طاعتك واختم لي بخير عملي وجل ثوابه الجنة اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المسترين رحمن الدنيا ورحيمها أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بعن رحمة من سواك اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تغنينا غربتنا وأن تغنينا عمن أغنيت وأنا من خلقي اللهم اغفر لي واختر لي اللهم أردني من قضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب أجيل ما أخرت ولا تأخير ما أجل اللهم لا عيش إلا عيش الآخر اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين اللهم أجل من الذين إذا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شاسي وتصل بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غايبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهيني بها رشدي وترد بها ألفتي وتحسمني بها من كل سوء اللهم أعطني إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفرا ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء اللهم قصر نرائي وزوفان عملي ولم تبلغ منيتي ومسألتي من خير وعدت أحدا من خلقك أو خير أنت معطي أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين. اللهم إني أنزل بك حاجتي من قصر رائي وزوف عمل افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويشافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور. اللهم ذل الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادينا مهتدينا المهتدين غير الضالين ولا مدلنا سلما لأوليائك وحربا لأعدائك ونحب بحبك من أحبك ونعادي بأداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وليك الإجابة وهذا الجود وليك التكلام. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولتنزل مني صالحا ما أعطيتني. اللهم إنك لست بإلهنا استحدثناه ولا بربي يبديد وذكر تبدعناه ولا عليك الشركاء دون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجو إليه من نظرك ولا أعانك على خلقنا أحد فنشرك فيك تبارك وتعاليت فنسألك لا إله إلا أن تغفر لي. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها ولك مماتها محياها وإن أحييتها فمفحفظ بما تحفظ بعدك الصالحين وإن أمت فاغفر لها وارحمها. اللهم عيني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم لا يدركني زمان ولا يدرك زمانا لا يتبع فيه أليم ولا يستحي فيه من الحليم قلوب العلجم وألسنة ملسنة العرب. اللهم إني أتوب عندك لن تخلفني فإنما أنا بشر فأيما مؤمن أوزيته وشتمته ولا جلدته ولعنته فجل صلاة وزكاة وقربة تقرب إليك. اللهم إني أعوذ بك من البرس ومن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم. أعوذ بالله من حال أهل النار ومن النار وما قرب إليها من قول وعمل ومن شر ما تأخذ بناسيتي. وأعوذ بك من شر في هذا اليوم وشر ما بعده ومن شر في نفسي ومن شر وشر الشيطان وشركي وأن نقترف على أنفسنا السوء أو نجر إلى مسلم أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفر ومن زيق المقام يوم القيامة. وتقبل هذه الدعوات في حق محمد أشرف علي وعبد واسع محمد مصطفى محمد علي ومحمد شفيع وعبد الماجد مولانا محمد أشرف سليماني مولانا زكريا وصفي محمد إقبال مدني وسيد الإنشاء وسيد تنزيم الحق وسيد تنزيم الحق رحمة الله عليهم وفي حق وجميع المتعلقين وفي حق أبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات وأكرم المخلوقات صلاة تسبق الآيات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.